Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو آج سے ہم انشاءاللہ رمضان تفسیر کلاس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس سال کے لیے. خلیج کے ممالک میں تو رمضان المبارک کل سے شروع ہو گیا تھا، لیکن سفر کا جیسے آپ لوگوں کو لکھا تھا گروپ کے اوپر، مصروفیت کی وجہ سے سفر کی ہم کل کلاس شروع نہیں کر سکے، دوران سفر تھے اس وجہ سے. آج بھی ویسے سفر پر ہی ہیں، گھر سے دور ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہیں، کعبۃ اللہ کے قریب ہیں، لیکن پھر بھی ایک قیام کی صورت ہے. تو اس وجہ سے آج یہاں سے کلاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے شامل ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود جو بھی ناقص کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اللہ کے قرآن کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، جو فرض اعمال ہوتے ہیں ان کا ثواب تمام دوسرے اعمال کے مقابلے میں پہلے ہی زیادہ ہوتا ہے. فرض کا ثواب ہر دوسرے عمل کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی فرض ہمارے اوپر قرض تو ہے، فرض ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا قرض ہے کہ ہم نے وہ ادا کرنا ہی ہے. تو قرض کی ادائیگی کے اوپر تو کوئی پیمنٹ ہونی نہیں چاہیے، جو ہماری دنیا کا اصول ہے کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو وہ آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو ادا کر دیتے ہیں تو آگے سے کوئی انعام نہیں ملتا، بس قرض ادا ہو گیا. لیکن اللہ رب العزت یہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کے مالک ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس ہیں. تو اللہ رب العزت پھر اپنے ان خزانوں کو اپنے ماننے والے بندوں مؤمنون کے اوپر لٹاتے بھی ہیں، خوب لٹاتے ہیں. تو قرض ادا کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. ثواب کیا ہے؟ پیمنٹ ہے. ثواب کیا ہے؟ جنت کی کرنسی ہے کہ جس کے بدلے میں جنت کی نعمتیں ملیں گی. تو فرض ادا کرنے کے اوپر سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور نفل ادا کرنے کے اوپر کم درجے کا ثواب ملتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ فرض کے ثواب کو 70 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں. فرض کے ثواب کو ہم نے ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، جن کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا، حضرت مولانا سید احمد پالنپوری دامت برکاتہم، تو ان کے درس کے اندر شریک تھے. تو حضرت نے کافی بہت سالوں پہلے کی بات ہے، تو حضرت نے اپنے درس میں بتایا کہ جس طرح اردو زبان کے اندر بیسیوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا درجنوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 20 گنا ثواب یعنی 20 گنا بات ہوئی، یا درجنوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 12 یا 24 یا اس کے ملٹیپلس کے اندر، بلکہ درجنوں کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، بیسیوں کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے اردو زبان کے اندر. بالکل اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر جب 70 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب اگزیکٹلی 70 نہیں ہوتا، 70 نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، جس طرح بیسیوں اور درجنوں کا حساب اردو کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح 70 کا حساب، 700 کا حساب عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر فرض اعمال کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور نفل اعمال کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں. یعنی رمضان المبارک کے باہر فرض عمل کرنے کے اوپر جتنا ثواب ملتا ہے، رمضان المبارک کے اندر نفل اعمال کرنے کے اوپر اتنا ہی ثواب ملتا ہے. تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا زمانہ ہے، اس میں ہم یعنی یہ کمائی کا زمانہ ہے. ہمارے حضرت اپنے بیانات کے اندر رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے ہوئے کتنی اچھی مثال دیتے ہیں کہ جس طریقے سے عید کے دن آتے ہیں نا، تو اس سے پہلے چوڑیوں والوں کی دکانوں کے اوپر، کپڑے والوں کی دکانوں کا سیزن ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ بکری ہوتی ہے، تو وہ اس سیزن کے اندر خوب مال کماتے ہیں، چیزوں کے ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں، کسٹمرز کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، اور بازاروں کے اندر رش لگا ہوا ہوتا ہے کہ جی عید کی شاپنگ کر رہے ہیں، سب عید کی شاپنگ کر رہے ہیں. تو یہ دکانداروں کے کمانے کا سیزن ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک مؤمنون کی کمائی کا سیزن ہے، مؤمنون کی کمائی کا سیزن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ اس دفعہ ہم آپ کے ساتھ سورۃ المؤمنون کی تفسیر اس رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن سے پڑھ دیتے ہیں. پچھلے سالوں کے اندر اللہ نے توفیق دی، دوسری صورتوں کو اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا، تو ان کی ریکارڈنگز الحمدللہ ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں، جس کو موقع ملے چاہے تو وہ ان کی ریکارڈنگز آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں. اس کلاس کے اندر چند باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ اللہ کے قرآن کے معانی کی کلاس ہے، تفسیر کی. تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو کھولنا، فسر یفسر تفسیرا. تو کسی بھی بات کو جو کہ اجمالی ہوتی ہے، ایک یعنی اس کے اندر جو ہے وہ تفصیل نہیں ہوتی، تو اس کو تفصیل سے بیان کرنا یہی تفسیر ہوتی ہے. اور یہ لفظ اصطلاحی طور پر، خاص طور پر قرآن مجید کی معانی کے بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی، اللہ کے کلام کی تفسیر کی کلاس ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا ادب سب سے زیادہ اہم ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا ادب بھی سب سے زیادہ اہم ہے. کلام الملوکی ملوک الکلام، کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو اللہ رب العزت کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہے. تو بادشاہ کے سامنے اگر عزت والا معاملہ، ادب والا معاملہ نہ کیا جائے، تو پھر بادشاہ اس بات کو پسند نہیں فرماتے. تو اس وجہ سے حت الامکان ہم اس کا ادب کرنے کی کوشش کریں. ہاں، مجبوری کی بات الگ ہے کہ اگر کوئی مجبوراً ادب کے ساتھ بیٹھ نہ سکا، پراپر طریقے سے لباس اور پاکی طہارت کا انتظام نہ کر سکا اس کلاس سے پہلے، تو مجبوری میں پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. لیکن بلا مجبوری ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم پھر بھی بے ادبی کا معاملہ کریں گے، تو پھر یہ علم ہمارے لیے فائدہ مند نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، تو اس علم کو فائدہ مند بنانے کے لیے ادب کا لحاظ رکھنا سب سے زیادہ اہم ہے. الدین کلہ ادب، ہمارا دین تو سراسر پورا کا پورا ادب ہی ادب ہے. یہ دین پورا کا پورا ادب ہی ہے. سب سے زیادہ ادب بارگاہ الہی کا ادب، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، ٹھیک ہے، بارگاہ الہی کے ادب کے اندر اللہ تعالیٰ سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ کے ادب کے اندر شامل ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ کہ اللہ کے رسول کی نسبت بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی تو اللہ ہی کے رسول ہیں نا، لیکن ان کا اپنا ادب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو الگ سے بیان فرمایا جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب، اور پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کا ادب، تو یہ سب کا سب ادب ہی ہے. اور اصل ادب تو وہ حکموں کی اطاعت ہے، بندگی ہے. کہ اگر آپ نے ویسے تو بظاہر بہت ادب والا معاملہ کیا، جھک جھک کے مل رہے ہیں اور اپنے یعنی بہت ہی خدمتیں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بات نہیں مانی، اطاعت نہیں کری، تو پھر تو ایسا ادب جو ہوتا ہے وہ جھوٹا ادب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اللہ کے سامنے جھکے نہیں، اللہ کی بات نہیں مانی، اطاعت نہیں کری، فرائض کے اوپر عمل نہیں کیا، تو پھر تو ادب جو ہے وہ جھوٹ موٹ کا ادب ہی کہلائے گا. تو اس وجہ سے چونکہ اطاعت بھی ادب ہی کی انتہائی شکل ہے اور اصل شکل ہے، اطاعت ادب کی اصل شکل ہے، تو اس وجہ سے نا فرمایا کہ الدین کلہ ادب، کہ یہ دین تو سراسر ادب ہے، کیونکہ بندگی، سپردگی، یہ سب کچھ ادب ہی ہے، ٹھیک ہے. تو ادب کا خیال رکھنا. اور پھر ایک اور بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آن لائن کلاس بھی ہے. تو اب جو اگر دوسرے کوئی کلاس روم وغیرہ کا سیٹ اپ ہوتا ہے تو اس میں تو چلیں استاد سامنے ہوتے ہیں تو ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہاں تو استاد کے خوف کی وجہ سے اچھے خاصے بے ادب لوگ بھی جو ہیں وہ ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر تو آن لائن معاملہ ہے تو استاد کی تو نظر بھی نہیں پڑے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پر تو گویا کہ ویسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ رمضان المبارک کا معاملہ، کہ جیسے روزے کی عبادت کا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلتا، اسی طریقے سے جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں تو اس کے اندر ادب کا اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ادب سے بیٹھا ہے اور کون بے ادبی کا معاملہ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے آن لائن کلاس ہونے کی وجہ سے ذرا یاد دہانی کی اور بھی زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس میں ادب کا خیال رکھنا ہے. کوشش کریں کہ حالت وضو کے اندر کلاس لیں، اور اگر قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے تو یہ بھی ادب کی ایک شکل ہے کہ قبلے کی ڈائریکشن میں طالب علم کو بیٹھنا چاہیے. کتاب کو اپنے پیروں سے اوپر رکھیں، یعنی پیروں کا جو درجہ ہے جس لیول کے اوپر آپ کے پیر ہیں تو ان سے اوپر، جیسے اگر زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کتاب کو تکیے کے اوپر رکھیں، اور اگر ٹیبل چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو کتاب کو ظاہر ہے ٹیبل کے اوپر اچھے سے رکھیں. تو یہ تو چند باتیں ہو گئیں کلاس کے اندر. اب آپ الگ سے نہ کریں، اچھا ہاں یہ جو فرما رہے ہیں کہ زوم کے اوپر کیپیسٹی ایکسیڈ ہو گئی ہے تو باقی لوگ جو ہے نا وہ شامل نہیں ہو سکتے، تو جو ایڈمن ہیں وہ اگر مکس ایل آر کے اوپر اس کو براڈ کاسٹ کر دیں. ایک وہ جو ہدایت اللہ صاحب ہے نا وہ اس کو اگر کسی طرح سے آپ مکس ایل آر براڈ کاسٹ کروا دیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا لوگ چاہتے ہیں. اچھا خواتین ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے ذوق و شوق کو قبول فرمائے. تو وہاں پر 100 کی کیپیسٹی ہو گئی. اچھا کہ آپ میسج کر، مرد تو ویسے بھی ذرا کام کاج میں ہوتے ہیں اس ٹائم پر.
ریکارڈنگ ان پروگریس.
اچھا بس ایک بات اور تمہیدی طور پر یہ عاجز کر کے پھر سورت کو انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے. وہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے خواتین حضرات ہوں گے جو کہ پہلی دفعہ ہماری اس طرح کی کوئی درس قرآن کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہوں گے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہمارا کیا انداز رہتا ہے اس طرح کی کلاس کے اندر نا. تو ہمارا یہ انداز رہتا ہے کہ ہم بیسیکلی جو معرف القرآن تفسیر کی کتاب ہے حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی جو کہ دار العلوم دیوبند سے فارغ ہوئے اور پھر انہوں نے پاکستان ہجرت کر کے پھر کراچی کے اندر اپنا ایک بہت بڑا دار العلوم اسٹیبلش کیا جو کہ دار العلوم کورنگی دار العلوم کراچی کے نام سے مشہور ہے. تو ان کی لکھی ہوئی جو قرآن کتاب ہے اس میں سے ہم بیسیکلی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں, کچھ آیات کا ترجمہ جیسے کہ حضرت نے گروپس کے اندر آیات کو رکھا ہوا ہے. تو آج ہم پہلی سے لے کر کے 11ویں آیت تک کا ترجمہ, تو ترجمہ سب سے پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر خلاصہ تفسیر جو کہ مارتو قرآن میں حضرت نے ترجمے کے بعد رکھی ہے. خلاصہ تفسیر میں حضرت نے شروع میں بتا دیا ہے کہ یہ خلاصہ تفسیر میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن سے لی ہے. تو حضرت نے وہاں سے نقل فرمائی ہے, البتہ کچھ بہت مشکل الفاظ وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے تھوڑے سے آسان کر کے لکھ دیے ہیں. تو خلاصہ تفسیر ترجمے کے بعد آتی ہے اور خلاصہ تفسیر کے بعد معارف و مسائل آتے ہیں. تو پھر ہم معارف و مسائل پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے دوران نا ترجمے کے ساتھ ترجمے کے اندر بھی خلاصہ تفسیر کے اندر بھی اور معارف و مسائل کے اندر بھی ہم الفاظ کے اوپر پھر کبھی کم کبھی زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارا یہاں پر جو ایک ترجیح ہوتی ہے وہ جلدی جلدی ختم کرنے کی ترجیح نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کہ جلدی جلدی جو ہے وہ بس ترجمہ ختم کریں پھر خلاصہ تفسیر ختم کریں اور آگے سے آگے بڑھیں, ٹھیک ہے. تو نہیں انہیں کو ٹرائی کرتے ہیں. تو ہم بیسیکلی یعنی کافی تفسیر کے اندر جاتے ہیں. اچھا, ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہی بولتے رہیں بلکہ سوال جواب کا بھی سسٹم رہتا ہے, اس کے اندر سلسلہ رہتا ہے. لیکن سوال جواب کرنے کا طریقہ جو ہے, یعنی سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زوم کے اوپر جو چیٹ ونڈو ہوتی ہے اس چیٹ ونڈو کے اوپر لکھ کر کے سوال کیے جا سکتے ہیں ٹیچر سے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنا سوال کوئی بھی ہو بحث سے متعلق تو اس کو چیٹ پہ لکھ کر کے انٹر کر دیں, پھر یہ آج اس درس کے دوران جیسے بھی موقع ملے گا تو اس سوال کو پڑھ کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے, اگر جواب آتا ہوا تو. لیکن اب ہر چیز کا جواب تو ہمیں بھی نہیں آتا, تو جو نہیں آتا ہوگا تو اس میں آپ سے معذرت کر لیں گے, اور جو آتا ہوگا یا شاید سے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہوگا تو وہ پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر لیں گے, ٹھیک ہے. اپنے مائک کو انمیوٹ کر کے سوال نہ کریں کیونکہ اس سلسلے میں پھر کافی زیادہ پھر مشکل ہو سکتی ہے کہ اگر کئی لوگوں نے بولنا شروع کر دیا پھر وہ ایک بہت مشکل پڑ جائے گی اور درس ہو نہیں سکے گا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے لکھ کر کے سوال کا سلسلہ رکھیں, ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں اصل میں جو کتاب ہے اس میں سے پڑھنا. تو سورۃ المؤمنون یہ مکی سورت کہلاتی ہے, یعنی مکی سورت ہے یہ. مکی سورت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے نازل ہوئے ان کو مکی سورت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مکہ مکرمہ کے شہر کے اندر جو نازل ہوئیں وہ مکی سورت, اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے شہر میں تو بعد میں بھی تشریف لائے, لیکن ہجرت کے بعد جو بھی نازل ہوا وہ مدنی کہلائے گا اور ہجرت سے پہلے جو نازل ہوا وہ مکی کہلائے گا, ٹھیک ہے. تو سورۃ المؤمنون جو ہے وہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر 118 آیتیں ہیں اور کل 6 رکوع, ٹھیک ہے. شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, قد افلح المؤمنون, تحقیق کے کامیاب ہو گئے ایمان والے, کام نکال لیے گئے, نکال لے گئے ایمان والے, یعنی ایمان والوں کا کام بن گیا, ایمان والے کامیاب ہو گئے, ٹھیک ہے. تو قد قد جو لفظ ہے اس کا ترجمہ تحقیق سے کرتے ہیں اردو زبان میں, مطلب کوئی ایسی بات جو کہ محقق ہو چکی ہو, جو کہ ثابت ہو چکی ہو, ٹھیک ہے. इनडीड अंग्रेज़ी में इसको कहेंगे, तो बहुत ही तहकीकी बात है, पक्की ठक्की बात यह है कि ईमान वाले कामयाब हो गए। अफलाह का मतलब कामयाब, ठीक है। बाकी तफसीर आगे भी आती जाएगी इंशाल्लाह। तो पहली आयत आयत तो हो गई, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون। अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला الذين ये المؤمنون को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है ना। المؤمنون का लफ्ज फरमा दिया ना कि वो कामयाब हो गए। अब ये المؤمنون होते कौन है, तो उनको इस तरीके से फिर अल्लाह ताला खुद खोलते हैं। देखें यहाँ पर कुरान की तफसीर कुरान ही से हो रही है ना। अल्लाह ताला ने अपने कुरान में अलमोमिनून का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, अब खुद अलमोमिनून को फिर खोल रहे हैं कि ये कौन लोग होते हैं। अल्लज़ीना, ये वो लोग होते हैं जो, ये वो हैं जो, अल्लज़ीना का ये तर्जुमा बनता है, ये वो हैं जो, हम वो, हम का तर्जुमा वो, फी सलातिहिम, फी का तर्जुमा में, सलातिहिम उनकी नमाजें, यानी फी सलातिहिम का बा मुहावरा तर्जुमा बनेगा, जो अपनी नमाजों में, जो अपनी नमाजों में खाशिउन, खुशू इख्तियार करने वाले हैं, खुशू इख्तियार करने वाले, खाशिउ हैं, खुशू इख्तियार करने वाले, यानी मोमिनून की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इक्तफा नहीं फरमाते कि बस इतना ही नहीं, बल्कि आगे मजीद फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून। वाव का तर्जुमा और से करते हैं उर्दू वाला, और ठीक है ना, और अल्लज़ीना वो लोग जो, हम वो, अन का मतलब से, ठीक है, यानी अंग्रेजी में जिसको फॉर फ्रॉम कहते हैं, अल्लग़्वे लग़्व कहते हैं बेकार की चीज़ें, फजूल की चीज़ें, मुरिदून इराद करने वाले, यानी मोमिनीन की दूसरी तारीफ कि वो लोग होते हैं जो कि लग़्व बातों से, बेकार की बातों से, निकम्मी बातों से एराज करते हैं, मतलब उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते बेकार की बातों के ऊपर, बेवकूफ़ी की बातों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। बेवकूफ़ी की बातें, ये क्या चीज़ होती हैं भाई, जो अपना टाइम किसी बेवकूफ़ी की बात पे लगा रहा है, तो क्या वो उसको बेवकूफ़ी की बात समझता है, क्या ख्याल है आपका। जो अपना टाइम किसी बेवकूफ़ी की बात पे लगा रहा है, निकम्मी बात पे लगा रहा है, तो क्या वो उसको निकम्मी बात समझता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो निकम्मी बात के ऊपर, लग़्व बात के ऊपर टाइम लगाते हुए इस एहसास में मुब्तला होते हैं कि हाँ मैं किसी बेकार बात में अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। वरना अक्सरियत किन लोगों की होती है, अक्सरियत कैसे लोगों की होती है, जो कि वक्त तो लगाते हैं बेकार की बातों के ऊपर, लेकिन उनको बेकार की बात समझते नहीं है, मानते नहीं है, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या होती है बेकार की बात, इसके ऊपर एक सवाल पैदा होता है कि हु विल डिफाइन कि बेकार की बात है क्या। जो खुद बेकार की बात में लगा हुआ होता है वो तो उसको बेकार की बात समझता ही नहीं, इल्ला माशाल्लाह, सिवाय चंद लोगों के, ठीक है ना। तो भाई तो मतलब ये तारीफ कहाँ से आएगी कि बेकार की बात क्या है और काम की बात क्या है, है ना। कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए ना, कोई तो ऐसा सिलसिला होना, कोई तो ऐसा यानी मरकज होना चाहिए कि जहाँ से इस बात की हमें डेफिनेशन मिले कि कौन सी बात काम की बात है और कौन सी बात बेकाम की बात। अगर कोई ऐसा मरकज है तो फिर तो ठीक है, पता चल जाएगा, है ना। और कोशिश भी करेगा इंसान उससे बचने की, ठीक है ना। और जो नहीं बच पाएगा तो उसको कम से कम एहसास नदामत तो होगा, है ना, एहसास ज़िया तो होगा, कि हाँ मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, मैं बेकार की बात में लगा हुआ हूँ, ठीक है ना। लेकिन जिसको कुछ पता ही नहीं, जिसको उस मरकज से कोई ताल्लुक ही नहीं, जहां से कि ये तारीफ मिलती है कि बेकार की बात क्या है और काम की बात क्या है, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि जी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा वक्त जो है वो कहाँ लग रहा है, ठीक है ना। तो ये एक अहम नुक्ता है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। इन्होंने लिखा कि दूसरों की बुराइयां करना, मजाक उड़ाना बेकार बातें हैं। बहुत सारे लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं और उसको फर्ज समझ के करते हैं, है ना, कि भाई जब हम तो, यानी हम तो हक बात कर रहे हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं तो हक बात कर रहे हैं, है ना। बुरे को बुरा कहना तो जी बड़ा बड़ा अच्छा काम है ना, ये तो जी हमारा दीन सिखाता है कि बुरे को बुरा कहो, है ना, नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोको। तो बुरे को जब तक बुरा नहीं कहेंगे तो उस वक्त तक कैसे बुराई से रोकेंगे, है ना, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। तो हुज्जत बनाना जो है ना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है इतना, है ना, कोई कोई हुज्जत बना लेना, कोई जो है वो एक्सक्यूज बना लेना। तो इस वजह से तो यानी कोई कोई सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए ना, जहाँ से कि पता चले कि जी कौन सी बात बुराई है और कौन सी बात, यानी कौन सी बात बेकार की बात है और कौन सी बात बेकार की बात बात नहीं है, ठीक है ना। मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना भी नहीं जी, मजाक उड़ाना भी तो हंसी मजाक तो होना चाहिए ना भाई, है ना भाई, आखिर को इतना फीकी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए ना, आखिर को जो है वो जिंदगी के अंदर भी कुछ लुत्फ होना चाहिए। हमारा दीन जो है वो फीका दीन तो नहीं है भाई, दीनी दीनी एजम भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं, ठीक है ना, दीनी हुज्जतें भी बहुत आसानी से बन जाती हैं कि हमारा दीन कोई फीका दीन कोई थोड़ी है। तो हम जो है ना बस दिल लगी कर रहे हैं थोड़ी सी, है ना, हम तो बस माहौल को थोड़ा सा खुशगवार बनाने के लिए मजाक कर रहे हैं, है ना। तो वो जो मजाक उड़ा रहा है वो इस तरीके से जस्टिफाई करेगा अपने इस हरकत को, और जो जिसका मजाक उड़ रहा है वो कहेगा कि नहीं तुम बहुत बुरा काम कर रहे हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मेरी तजहीक कर रहे हो, तुम मेरी तजलील कर रहे हो, है ना। तो मजाक उड़ाने वाला कहेगा नहीं मैं नहीं कर रहा, और जिसका मजाक उड़ रहा है वो कहेगा नहीं तुम कर रहे हो, है ना। तो भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, क्या क्या सही है क्या गलत है, हमारे कह देने से तो सही और गलत, सही गलत नहीं हो जाते ना। तो यही बात है कि एक मरकज की जरूरत होती है कि जहां से ये पता चले कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अगर ये मरकज मौजूद है तब पता चलता रहेगा, और अगर ये मरकज हमने खत्म कर दिया तो फिर हर बंदे का अपना दीन, हर बंदे का अपना मौकफ, हर बंदे का अपना ओपिनियन। अंग्रेजी में कहते हैं कि ओपिनियंस आर लाइक बेली बटन्स। बेली बटन समझते हैं ना, जो पेट के अंदर एक नाफ होती है ना, कुछ नाफ, बेली बटन। तो अंग्रेजी में कहते हैं कि ओपिनियंस आर लाइक बेली बटन, एवरीवन हैज वन, हर एक के पास एक होता है ना भाई, कोई ऐसा इंसान नहीं होता कि जिसके पास नाफ ना हो, बेली बटन ना हो, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से ओपिनियन का भी यही मामला है कि हर बंदे का अपना एक ओपिनियन है, ठीक है ना। आपने कहा कि जी जिसका कोई हासिल ना हो, तो आप किस बुनियाद पे कह रही हैं कि जिसका कोई हासिल ना हो, जो करने वाला है वो कहता है नहीं जी हासिल है, मेरा ओपिनियन ये है कि मेरी बात का बड़ा हासिल है, ठीक है ना। जोक्स जोक्स के भी बहुत सारे, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम ये मरकज अपने आप को समझते हैं ना कि आई एम द मरकज ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो ये हमारी खामख्याली है कि हम मरकज हैं। हम कोई मरकज नहीं है, हम बस अपनी जात का मरकज हैं और हमारी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है ना। तो मरकज के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिसने कि हमें बनाया, हमारी दुनिया को बनाया, हमारे मुआशरे को, हमारे निजाम को, सब कुछ को बनाया ना, तो उसने हमें मरकज दिया, उसने हमें मरकज दे करके इस दुनिया में भेजा, जो कि कुरान है और कुरान वाले हैं, यानी कुरान के जो 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 अहल लोग हैं ना, अहलुल्लाह जिनको कहा जाता है, नबी, अम्बिया अलैहिस्सलाम और उलमाए कराम जो अम्बिया के सही वारिस होते हैं, तो ये हैं मरकज, ये हैं मरकज, ठीक है ना। तो ये जो डेफिनेशन है ना लग्व की, डेफिनेशन कि क्या चीज लग्व है और क्या चीज कारामद है, ये हम अपने तौर पर डिफाइन नहीं कर सकते, हम अपनी मन मर्जी के हिसाब से डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये अच्छा है और ये बुरा है, बल्कि इसके लिए हमें मरकज से रुजू करना होगा, مرکز سے رجوع کریں گے تب پتا چلے گا. ٹھیک ہے, انہوں نے لکھا ڈائریکٹ میسج میں کہ جس سے نہ دین کا نفع حاصل ہو نہ دنیا کا. یہ تو آپ اپنے آپ کو مرکز سمجھ کر کے بات کر رہی ہیں نا, ٹھیک ہے نا, کہ جس سے نہ دین کا نفع حاصل ہو نہ دنیا کا. لیکن ہم تو آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم مرکز نہیں ہیں ان تعریفات کے, ان ڈیفینیشنز کے, بلکہ مرکز جو ہے نا وہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ والے ہیں. تو اگر ہم ان مراکز سے, کیونکہ اصل میں ایک ہی مرکز ہے, تو اگر ہم ان سے جڑ کر کے رہیں گے نا تب ہمیں پتا چلے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور جہاں ہم ان سے کٹ گئے, ہم ان سے الگ ہو گئے, تو پھر ہر بندے کا اپنا ایک مرکز ہے, ہر بندے کا اپنا ایک اوپینین ہے. پھر آپ کے اوپینین کو کوئی بھی نہیں مانتا, کیونکہ آپ کا اوپینین آپ کا, دوسرے کا اوپینین دوسرے کا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے. تو ہماری کلاس اسی طرح چلتی ہے, کسی ایک بات کے اوپر, ایک لفظ کے اوپر پھر رک جاتے ہیں اور 5-10 منٹ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. ایک منٹ, یعنی قرآن نے جن باتوں کو کرنے کہنے سے منع کیا ہے وہی لغو ہے. جی ٹھیک ہے نا, قرآن مرکز ہے اور یہاں سے جو ہمیں منہیات پتا چلتی ہیں نہیں کرنے والی بات, تو وہ لغو ہیں. ٹھیک ہے نا, اور جہاں جو باتیں قرآن کہتا ہے کہ جی یہ کرنا ہے, تو وہ لغو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اب باقی اس کے اندر بڑی تفصیل ہے جو کہ پھر اہل اللہ اہل القرآن جو ہیں وہ ہمیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک لطیفہ سنایا, ٹھیک ہے نا, اب آپ کے لطیفے کا قرآن میں ذکر ہے, قرآن آپ کو بتائے گا کہ یہ جو لطیفہ انہوں نے سنایا ہے تو یہ لطیفہ جو تھا نا یہ لغو تھا, یا قرآن آپ کو بتائے گا کہ یہ لطیفہ جو آپ نے سنایا ہے یہ لطیفہ لغو نہیں تھا. ہے جی, بتائیں جی, قرآن سے آواز آئے گی کہ بہنا آپ نے جو لطیفہ سنایا وہ لغو تھا, ہے نا, اے میری ماننے والی مومنہ, اے میرے یعنی قرآن کو ماننے والی مومنہ, تو نے ابھی جو لطیفہ سنایا تھا یہ لغو نہیں تھا. آئے گی قرآن سے آواز, قرآن بتائے گا آپ کو, آئے گی نہیں آئے گی؟ ٹھیک ہے نا, نہیں آئے گی, کچھ کر لیں نہیں آئے گی, ہے نا. حتیٰ کہ آپ جو ہیں وہ کوئی معجزہ وغیرہ آپ کو مل جائے, آپ نعوذ باللہ سمع نعوذ باللہ آپ کے اوپر بھی وہی اترنا شروع ہو جائے, ایسا تو نہیں ہونے والا ہے نا, ختم نبوت ہو چکی ہے نا. تو آپ کے لطیفے کے لیے قرآن سے فتویٰ نہیں آئے گا کہ یہ لطیفہ لغو تھا کہ یہ لطیفہ لغو نہیں تھا. تو پھر کیسے پتا چلے گا بھائی کہ آپ نے لغو لطیفہ سنایا ہے کہ کام والا لطیفہ سنایا ہے نا. ہمارے حضرت کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے 3-4 دن پہلے مدینہ منورہ میں, تو حضرت نے بھی خوب لطیفے سنائے, ہے نا, تو ماشاءاللہ وہ لغو لطیفے تھے, الحمدللہ کوئی لطیفہ اس میں لغو نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, تو قرآن سے تو آواز نہیں آنے والی ہے, تو کون بتائے گا بھائی. اسی وجہ سے بار بار قرآن کے ساتھ ساتھ اہل القرآن کا بھی ذکر آتا ہے, علماء اور مشائخ کا. ٹھیک ہے نا, یہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور پھر قرآن کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے پھر ہمارے احوال پر بتاتے ہیں کہ جی تمہارا یہ والا کام لغو ہے, تمہارا یہ والا کام لغو نہیں ہے. تو یہ فقط قرآن سے بھی کام نہیں چل سکتا, اس لیے کہ قرآن نے آپ کو نہیں بتانا, آپ کا ہاتھ نہیں پکڑنا. ٹھیک ہے, کہ یہ غلط کر رہے ہو اور یہ صحیح کر رہے ہو. اچھا, تو یہ ہو گیا والذین ہم عن اللغو معرضون. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا لکھا بھائی, کہ نہیں کو فروغ دینے کے لیے بھی لغو کا استعمال کیا جاتا ہے یا اوامر کے خلاف. اچھا, والذین ہم للزکاۃ فاعلون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہم وہ لوگ لز وہ جو للزکاۃ فاعلون, زکاۃ دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اپنے مالوں کی زکاۃ نکالا کرتے ہیں, اور یعنی جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ مال کے اوپر 2.5% زکاۃ ہوتی ہے, تو وہ زکاۃ نکالا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مومنین کی تیسری تعریف اللہ تعالیٰ نے زکاۃ دینے والوں سے بیان پر. پھر آگے فرماتے ہیں والذین, اور وہ لوگ جو ہم وہ لفروجہم حافظون, تو اپنے شہوت گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لفظ جو ہے وہ ہے فروج. فروج جو لفظ ہے یہ جمع ہے فرج کی. ٹھیک ہے, فرج کا مطلب ہوتا ہے اوپننگز. ٹھیک ہے, تو جہاں سے انسان کو شہوت ملتی ہے اس کو جو ہے وہ انسان کے نفس کے اندر، انسان کی ذات کے اندر فرج کہا جاتا ہے. تو وہ ایسی شہوت کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب عام ترجمہ جو علماء کا بیان کیا ہوا وہ تو یہی ہے کہ مرد عورت کا معاملہ جیسا ہوتا ہے تو اس کے اندر حفاظت کرتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے ڈیفائن بھی کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس میں سے ایک اشارہ لیں, ٹھیک ہے, ایک اشارہ خالی, جو کہ اصل میں ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہمارے مشائخ نے بیان کیا ہے, لیکن ہمارے اپنے بدن کے اندر ایک اوپننگ جو ہے نا وہ منہ کی بھی ہے. ٹھیک ہے, اور شہوت جو ہے وہ انسان اپنے منہ سے بھی پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ خوب لذتوں والے کھانے, بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ کر کے کھانا. ٹھیک ہے, بھائی منہ کی بھی حفاظت کرنی ہے, ورنہ امراض ہو جاتے ہیں, شوگر کا مرض ہو گیا یا ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہو گیا. وہ ہے نا کہ جی جو معدہ ہوتا ہے وہی اصل جڑ ہوتی ہے بیماریوں کی. ٹھیک ہے, تو معدے کے اندر چیزیں کہاں سے آتی ہیں, منہ کے اندر سے آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی منہ کی بھی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور منہ کی حفاظت جو ہے وہ یعنی یہ ایک زیادہ مور یا زیادہ جنرل قسم کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ایک فرج, ایک اوپننگ ہمارے اندر وہ کان کی بھی ہے, کیونکہ کان کے اندر سے بھی چیزیں ہمارے اندر گھستی ہیں, ہمارے سسٹم کے اندر گھستی ہیں. ٹھیک ہے, اور کان سے بھی تو لذتیں ملتی ہیں نا. موسیقی جو سنتے ہیں تو وہ کچھ نے تو اس کو روح کی غذا بھی قرار دے دیا ہے نا, اپنی طرف سے, اپنے وہی اپنی من مرضی کے حساب سے, اپنے اوپینین کے حساب سے انہوں نے کہا جی یہ روح کی غذا ہے. روح کی کوئی غذا وضا تو نہیں ہے, لیکن اندر پہنچتی ہے اور اس سے نفس کو جو ہے نا ایک اس کی خواہش پوری ہوتی ہے موسیقی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, تو کان بھی ایک فرج ہے, کانوں کی حفاظت کر. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آنکھیں بھی ایک فرج ہیں. آنکھیں بھی ایک اوپننگ ہے نا ہمارے سسٹم کے اندر. جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا امیج اور دیکھنے کی لذتیں ہوتی ہیں, وہ لذتیں جو ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے ذریعے سے ہمارے سسٹم کے اندر اتر جاتے. ٹھیک ہے, تو ایمان والے جو ہیں نا وہ اپنے ان تمام اوپننگز کی حفاظت کرتے ہیں, شہوت پوری کرنے کے لیے, اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے, بلکہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں ان کو استعمال کرتے ہیں. تو حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ٹھیک ہے, حفاظت کرتے ہیں سوائے کن سے, اپنی ازواج. ٹھیک ہے, یعنی جن کے ساتھ ان کا نکاح کا تعلق ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اس حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کے لیے ہمیں کچھ ریلیکسیشنز دی ہوئی ہیں, کچھ ایکسیپشنز دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, کمپلیٹ جو آزادی ہوگی وہ دنیا کے اندر تو نہیں, دنیا کے اندر بہت لمیٹڈ آزادیاں ہیں. کمپلیٹ آزادی تو جنت میں جا کر کے ملے گی, تو لمیٹڈ آزادی جو دنیا میں دی ہے وہ ازواج کے ساتھ, جن کے ساتھ نکاح کا تعلق ہے ان کو ازواج کہتے ہیں, شوہر اور بیوی. یا ما ملکت ایمانہم, یا وہ لوگ جن کو تمہارے یعنی تمہارے کنٹرول میں دیا. ٹھیک ہے, یہاں پر صرف اصطلاحی معنی, یعنی جس کو کہ غلام بلکہ باندی کہا جاتا ہے, اردو زبان میں باندی کہا جاتا ہے, اور یعنی فیمیل سلیو. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے یعنی جو اوپننگز ہیں ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ شرعی مسئلہ ہے, کافی اس کے اندر تفصیل ہے, اور ابھی ہم اس تفصیل کے اندر کم از کم ترجمے کے دوران تو نہیں جائیں گے, یعنی باندیاں. ٹھیک ہے, عام اپنے بیویوں اور اپنے باندیوں کے علاوہ. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, تو یہاں پر جو اپنے شہوت پوری کرنا ہے تو اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان کے ساتھ جو ہے نا غیر ملومین کوئی ملامت والا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی شہوت پوری کرنے کو الزام نہیں دیا جاتا, ایسا کرنے والے کو ملزم نہیں قرار دیا جاتا. ملزم وہ ہوتا ہے جو کہ کسی آفینس کا مرتکب ہو جائے, کسی جرم کا مرتکب ہو جائے, ٹھیک ہے. تو ایسے شخص کو جو ہے وہ الزام دیا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر پہلے الزام ثابت کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو جرم کی سزا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے ان معاملات کے اندر کوئی الزام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. میں نے کم کہہ دیا, اچھا معذرت, پڑھنے میں غلطی ہوگی, رما فرمائے. او ما ملکت ایمانہم, ٹھیک ہے, کہ جن کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ نے دسترس دی ہوتی ہے, تو ان کے معاملے کے اندر کوئی ملامت نہیں ہوتی ایمان والوں. پھر آگے چلتے ہیں, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے. ف کا ترجمہ پھر سے کر سکتے ہیں اردو زبان میں, پس بھی ترجمہ بنتا ہے فا کا. من یہ بھی اسی طرح کا لفظ ہے کہ جیسے کہ اللذینہ, ٹھیک ہے, اسم موصولہ کہتے ہیں اس کو عربی گرامر کے اندر. تو من کا ترجمہ بھی ویسے ہی بنتا ہے کہ جو لوگ ابتغاء بغاوت کرتے ہیں, وراء ذلك, یعنی بغاوت کا مطلب کیا بنتا ہے کہ حد سے آگے بڑھ جانا, سوری, بغاوت کرنا ایکچولی اس کا ترجمہ نہیں بنے گا, یعنی جو ڈھونڈتے ہیں نہیں, سر میں جو لفظ ہے وہ اس وقت نہیں آ رہا, وہ لفظ انشاءاللہ آئے گا تو وہ آپ کو بتا دیں گے. لیکن دغا کا مطلب یہاں سے کہ جو جیسے آگے بھی خلاصہ تفسیر میں بیان فرمایا کہ حد سے تجاوز کرنے والے, حد سے, حد شرعی سے نکلنے والے. بغا یبغی کا مطلب یہی ہوتا ہے بغاوت کا, ابتغا یبتغی کا بس جو لفظ ہے نا وہ ذہن میں نہیں آ رہا. تو حد سے آگے بڑھتے ہیں, وراء کا مطلب نیکسٹ لیول, بیونڈ, ٹھیک ہے. وراء ذالک یعنی اس کے آگے, ٹھیک ہے, یعنی اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, تو وہ لوگ حد سے بڑھنے والے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر خواہشات کی پوری کرنا کا معاملہ ہے نا, تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لمٹس لگائی, ان لمیٹڈ نہیں, ٹھیک ہے. ان لمیٹڈ خواہش کا پورا ہونا یہ صرف جنت میں جا کر کے ہو, وہاں پر کوئی لمٹس نہیں ہوں گی, کوئی حدود نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. اس دنیا کے اندر حدود ہے, تو جب حد ہوتی ہے تو پھر حد سے تجاوز کرنے کو ایک جرم قرار دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو اس سے تجاوز کرتے ہیں نا, تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں, آدون. والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتیں, اماناتہم, اپنی امانتیں, یعنی ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو امانتیں دی ہیں, یا اللہ کے بندوں نے جو ان کو امانتیں دی ہیں, یہ نا کوئی اپنا ٹرسٹ آپ کسی کو دیتے ہیں, مثال کے طور پر آپ اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھواتے ہیں کہ جی آپ اس کی ذرا حفاظت کر لیجئے گا, میں ابھی سفر پہ جا رہا ہوں, جب واپس آؤں گا تو میں آپ سے لے لوں گا, کیونکہ سفر کے اوپر میں اپنے ساتھ اس کو نہیں رکھنا چاہتا, اور نہ میں اپنے گھر میں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ کوئی آ کے چوری نہ کر لے, تو آپ کے پاس رکھ رہا ہوں بطور امانت کے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کوئی چیز امانت رکھوا سکتے ہیں, یا آپ کوئی بات امانت رکھوا سکتے ہیں کہ کسی کو کوئی بات کہی اور اس سے کہا कि आप किसी को मत बताइएगा, तो बात अमानत हो गई। ठीक है, तो जिसके पास अमानत रखी जाती है ना, तो उसको कहा कि अमानातिहिम, कि ये उसकी अमानत हो, उसकी अमानतें। ठीक है, तो ये इनके पास जो अमानतें रखवाई जाती है ना, तो ये अपनी अमानतों का भी ख्याल रखते हैं, ठीक है, हिफाजत करते हैं। वह अहदहिम, और अपने अहद का भी, यानी जो ये वादे कर लेते हैं किसी के साथ, तो उस वादे का भी राउन, ये रियायत करते हैं। ठीक है ना, यानी वादों को और अमानतों को ये अपनी रियाया के तौर पर लेते हैं। ये जिस तरह से एक बादशाह अपनी रियाया का जिम्मेदार होता है ना, ठीक है, रियाया की जिम्मेदारी बादशाह के ऊपर आती है कि अगर रियाया के साथ कोई गलत मामला होगा तो बादशाह से हिसाब होगा कि भाई क्यों तुमने अपनी रियाया का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया कि कुल्लुकुम राय, तुम सब के सब जो है ना वो एक रईयत रखते हो, तुम सब की रियाया है, हर शख्स की कोई ना कोई रियाया है, कोई ना कोई मातहत लोग हैं उसके। वकुल्लुकुम मसूलुन अन रईयति, और तुम सब से तुम्हारी रईयत के बारे में सवाल होगा, यानी जो चीज भी तुम्हारी रईयत में, तुम्हारी तुम्हारे तहत, तुम्हारी जिम्मेदारी में अल्लाह ताला ने रखी है ना, तो कयामत के दिन उन सब चीजों के बारे में तुमसे हिसाब हो। ठीक है, मर्द की रईयत क्या होती है, उसकी बीवी और बच्चे, और औरत की रईयत क्या होती है, उसका घर और उसके बच्चे। ठीक है, उसी तरीके से एक हाकिम में वक्त है, तो उसकी रईयत क्या होती है, उसके मुल्क के अंदर रहने वाले सारे लोग। ठीक है, तो वो उनका जिम्मेदार होता है। तो उसी तरीके से ये ईमान वाले जो है ना, जिस तरह तरह से अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखते हैं, या अपने रईयत में जो दूसरे लोग आते हैं उनका ख्याल रखते हैं, ये अपनी अमानतों का भी इसी तरीके से ख्याल रखते हैं, और अपने अहदों का, अपने वादों का भी इसी तरीके से ख्याल रखते हैं, क्योंकि इनके बारे में भी उनसे सवाल होगा। ठीक है, वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और ये वो लोग हैं जो कि अपनी सलावात की हिफाजत करते हैं। ठीक है, तो सलात का लफ्ज भी ऊपर इस्तेमाल किया नमाजों के लिए, और सलावात का लफ्ज भी नमाजों के लिए इस्तेमाल किया, ये अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यानी उनको वक्त के अंदर अंदर अदा करते हैं। ठीक है, कजा नहीं करते थे बेदयानी में, ठीक है, दूसरे कामों में मसरूफ हो गए और नमाज छोड़ दी, तो नमाज की हिफाजत करते हैं। तो ये तारीफात बयान करके फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका हुमुल वारिसून, उलाइका यही है जो, हुम जो के अल वारिसून, वारिस हैं, इनहेरिटर्स हैं। ठीक है, किस चीज को इनहेरिट करते हैं, अल्लाह ताला खुद उसकी एक्सप्लेनेशन आगे फरमाते हैं, अल्लजीना ये वो लोग हैं जो के यरिसून अल फिरदौस, ये फिरदौस के वारिस हैं। फिरदौस है ना, जन्नत का जो सबसे ऊंचा दर्जा है ना, उसको फिरदौस कहते हैं, तो उसके वारिस हैं, यानी इनको इन चीजों के बदले में फिरदौस मिलेगी, ये उसको इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट किसे करते हैं, बाप दादा से। तो हमारे बाप दादा कौन थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है ना, तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो बनाया था, तो उनको जन्नत का वारिस बना, जन्नत का मालिक बनाया था ना जी, तुम जन्नत में रहो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल दिया, और वो थोड़ी देर जो है वो खत्म हो जाएगी कयामत के दिन के बाद, फिर वो वापस जन्नत में चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये मिल्कियत है, जन्नत जो है ना ये आदम अलैहिस्सलाम यानी हमारे बाप दादा की जागीर है। ठीक है, लेकिन इस जागीर को पाने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ शराइत बस लगा दी है कि जी इन शराइत को तुम पूरी कर लोगे ना, तो तुम भी अपने बाप दादा के साथ जन्नत के अंदर पहुंचा दिए जाओगे। ठीक है, हुम फीहा खालिदून, वो लोग इसके अंदर यानी जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ठीक है, जन्नत में डालने के बाद फिर वहां से नहीं निकाले जाएंगे। फ़ज़ाइल व ख़ुसूसियात सूरह मोमिनून, ये भी आज पढ़ लेते हैं, क्लास का टाइम थोड़ा सा रहता है, तो हम फजाइल क्या होते हैं? फजाइल ये होते हैं कि जी किसी चीज़ की ना अहमियत की वजूहात, उनको उसको फजाइल कहते हैं, किसी चीज़ की अहमियत की वजूहात, फजीलत की वजहें, ठीक है, उसको फजाइल कहा जाता है। तो भाई जो नेक अमाल हैं या जो कुरान की सूरतें हैं, नेकी की बातें हैं, तो इनकी अहमियत की क्या वजह हो सकती हैं? एक वजह तो ये हो सकती है कि जी इस अमल को करने के ऊपर कितना सवाब मिलता है, कितनी प्राइस लगती है अल्लाह ताला के यहाँ, तो ये फजीलत हो गई किसी नेक अमल की, है ना। और नेक अमल की एक और फजीलत किस चीज़ से पता चलती है? वो ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में इसकी कोई शान बयान फरमाई, कोई बड़ाई बयान फरमाई, ठीक है ना, अगरचे के कोई नंबर ऑफ सवाब बयान नहीं फरमाए कि इसको पढ़ने से जो है वो इतना इतने सवाब मिलेंगे, उसको पढ़ने से ये मिलेगा, जन्नत का महल मिलेगा, या जन्नत का दरख्त उगा दिया जाएगा, या ये कर दिया जाएगा, ये नहीं बताया, बल्कि उसकी कोई बड़ाई बयान फरमाई कि बहुत अजीम सूरत है, बहुत अजीम आयत है, तो ये भी उसकी फजीलत हो गई, ठीक है ना, तो ये भी उसकी अहमियत की वजह बन गई ना, तो इसको फजाइल कहा जाता है। फरमाते हैं कि फजाइल व खसूसियात सूरह मुमिनून। मुसनद अहमद जो कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मुरतब की हुई हदीस की किताब है, तो उसमें हजरत फारूक फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो पास वालों के कान में ऐसी आवाज होती थी जैसे शहद की मक्खियों की आवाज होती है, ठीक है, यानी जब वही नाजिल होना शुरू हो जाती थी आप सल्लम के ऊपर, तो जो बराबर में बैठे हुए लोग होते थे उनको मक्खियों की भिन भिनाहट जैसी आवाज आती, जैसे एक 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 बजिंग बजिंग साउंड जैसे होता है, जैसे हमें तो वैसे अब शहद की मक्खियों के बहुत कम लोगों को अब इस तरह का माहौल मिलता है कि जहाँ पे शहद की मक्खियों की भिन भिन भिनाहट को सुनाई देती हो, लेकिन हमें जो यानी इससे वाकफियत ज्यादा होती है वो होती है कि जब मोबाइल फोन के ऊपर बजर लगा देते हैं, है ना, वाइब्रेटर लगा देते हैं अलार्म में, बजाय इसके के साउंड के जो है ना वो बज करना शुरू करते हैं, तो वो भी इसी किस्म की आवाज़ होती है जैसे मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ होती है, ठीक है, तो ऐसी आवाज़ आती थी दूसरे लोगों को। नबी अलैहिस्सलाम को तो फिर वही की आवाज़ जैसे आती होगी जो आपकी कैफियत होती हो। अच्छा, एक रोज़ आपके करीब ऐसी ही आवाज़ सुनी गई तो हम ठहर गए कि ताज़ा आई हुई वही सुन लें, ठीक है ना, सहाबा कराम को अंदाज़ा हो गया कि आप नबी अलैहिस्सलाम के पास वही उतर रही है, तो जी बस जो जो लेटेस्ट चीज़ है हम अभी सुन करके ही जाएँ यहाँ से। जब वही की खास कैफियत से फरागत हुई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रुख होकर बैठ गए और ये दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना व अकरमना वला तुहिन्ना व अअतिना वला तहरिमना व आसिरना वला तुसिर अलैना वरदा अन्ना व अर्दिना। यानी ऐसी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी कि जब ये आजिज़ पहले मुताले कर रहा था तो उस वक्त भी और अभी भी आप लोगों को सुनाने के वक्त भी एक अजीब सी यानी कैफियत आती है इस दुआ को पढ़ने में। क्या जबरदस्त दुआएं नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह ताला से हम सब के लिए मांगी, है ना, जिद ना, सिर्फ अपनी बात नहीं करी, अल्लाहुम्मा जिदनी, अल्लाह मुझे बढ़ा दीजिए, बल्कि ईमान वालों के लिए सबको शामिल करके दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा जिद ना, अल्लाह हमें ज्यादा कर दीजिए, हमें बढ़ा दीजिए, वला तनकुसना और हमें घटाइए नहीं, हमें कम ना कीजिए, ठीक है, व अकरिमना और हमारी इज्जत बढ़ा दीजिए, हमारा इकराम बढ़ा दीजिए, है ना, हमारा इकराम कर लीजिए, वला तुहिन्ना और हमें जलील ना फरमाइए, इहानत ना फरमाइए हमारी, ठीक है, व अअतिना वला तहरिमना और हमें अता फरमा दीजिए और हमें महरूम ना फरमाइए, ठीक है ना, यानी इस बात की दुआ कर रहे हैं और उसके बाद फिर मनफी से अल्लाह ताला की पनाह मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह ये ना कीजिए, वो कीजिए और ये ना कीजिए, ठीक है, तो हमें अता कीजिए और हमें महरूम ना कीजिए, व आसिर ना वला तो उसिर अलैना और हमें तरजीह दीजिए दूसरों पर, हमें दूसरों पर तरजीह दीजिए, اثر یؤثرو ایثارن ترجیح دینا right? تو آثرنا ولا تؤثر علینا ہمیں دوسروں پر پریفر کیجئے دوسروں کو ہم پر پریفر نہ کیجئے ٹھیک ہے نا ورض عنا اور ہم سے راضی ہو جائیے وارضنا اور ہمیں بھی اپنے رضا سے راضی کر دی کیسی کمپریہنسو دعا مانگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے جو کچھ ہمارے پاس ہے جو کچھ ہمیں ملا جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اور جو کچھ بھی خیر ہمیں آگے ملے گی سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے ملے گی ہے نا تو ایسی ایسی دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے بارے میں جو ایک نقطہ ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ جی دعا جو ہے نا یہ ایک سیکھنے کی چیز ہے سیکھنے کی چیز ہمیں تو دعا مانگنی بھی نہیں آتی ٹھیک ہے نا اگر ہمیں دعا مانگنی آتی ہوتی ہے نا تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جس کو کہ دوسرے لوگ سن سکتے کیونکہ دعا تو بندے اور پروردگار کے درمیان ایک پرسنل قسم کی چیز ہوتی ہے نا بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو اللہ کو سنا رہے ہیں نا کہ کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا تو بھائی خاموشی سے کریں تحت اللسان کریں اپنے منہ میں کر لیں اللہ تعالیٰ تو سن لیں گے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چل جائے گا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تو زور آواز سے مانگتے کہ برابر میں موجود جو صحابہ کرام تھے وہ ان دعاؤں کو سنتے یاد کر لیتے اور پھر آگے دوسرے مسلمانوں کو نقل کرتے کیوں کیا ایسا کیونکہ دعا سیکھنے کی چیز ہے بغیر سیکھے ہر بندے کے دل میں آتا ہی نہیں ہے کہ مانگنا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور رب کے درمیان کی ایک بالکل پرائیویٹ اور پرسنل چیز جو ہے نا وہ پوری امت کے ساتھ شیئر کر ٹھیک ہے تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ دعا شیئر کر دیجئے تو بھائی یہ دعا جو ہے نا یہ پاورفل قرآن کی جلد نمبر 6 کے اندر سورہ مومنین کی تفسیر کے دوسرے پیج کے اوپر ہے پیج نمبر 293 ٹھیک ہے تو اگر آپ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فون پر یا لیپ ٹاپ کے اوپر رکھ لیں گے اور کلاس کے اندر ساتھ ساتھ جو ہے اس کو فالو بھی کرتے رہیں گے تو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس کے اندر لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا ورنہ ویسے انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ کے اوپر ہم کلاس کے بعد اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ مانگیں اور اچھے سے مانگیں سیکھ کر کے مانگیں تو رمضان المبارک کے جو قواعد ہیں وہ سونے پر سہاگا اچھا آگے فرماتے ہیں کہ بس یہ پیراگراف مکمل کر کے پھر کلاس کی آج ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا پورا عمل کرے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا ٹھیک ہے یعنی سیدھا سیدھا انہوں نے تفسیراً بریکٹس میں لکھ دیا یعنی جنت میں تو ہر ایمان والا جائے گا لیکن جو ان آیات کے اوپر پورا پورا عمل کرے گا نا تو وہ وایا جہنم نہیں جائے گا بلکہ اسٹریٹ جنت میں جائے گا ٹھیک ہے ان آیات کے اوپر پھر یہ 10 آیات جو اوپر لکھی گئی ہیں پڑھ کر سنائی ٹھیک ہے ابن کثیر نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر نقل فرمایا اور نسائی نے یعنی امام نسائی یہ بھی حدیث کے صحیح ستہ کے مرتبین میں سے ایک ہے تو امام نسائی نے کتاب التفسیر میں یزید بن بابنوس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا اور کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ آپ کا خلق یعنی آپ کا خلق جو تھا نا اخلاق جس کو کہتے ہیں ہم عام زبان میں یعنی طبعی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے کان خلقہ القرآن یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا نا وہ تو قرآن میں تھا جو قرآن میں ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا ٹھیک ہے نا اب انسان سوچتا ہے کہ بھئی قرآن میں تو بہت کچھ ہے اب کیا کیا ہم قرآن میں سے تلاش کرتے پھرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے لیے ٹھیک ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہماری طرف سے بے حساب جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے اس کے بعد یہ 10 آیتیں تلاوت کر کے فرمایا کہ بس یہی خلق و عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے اوپر صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات نہیں ہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے احسانات ہیں, اہل بیت کے احسانات ہیں اور تمام صحابہ کرام کے احسانات ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے معاملات کو آسان فرما دیا. ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چیزیں سیکھیں اور ان کو یاد کیا, محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا. ہے نا, حتیٰ کہ تفسیریں بھی کہ بھئی یہ جو فرما دیا کانا خلقہ القرآن, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو تھا وہ قرآن تھا, تو اس کے اوپر بھی بس نہیں فرمائی بلکہ ان 10 آیات کا بھی تذکرہ فرما دیا. اب ہم ان آیات کو جو ہے نا وہ خوب ان کے اوپر ڈیرے ڈالیں, ان کے اوپر جو ہے ان کے گوہر اور موتی تلاش 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 کر کر کے اپنے اوپر ان کو امپلیمنٹ کرتے جائیں اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو یہاں پر قبول فرمائے, جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کو ہمارے حق میں بطور حجت کے بنائے اور ہمارے خلاف بطور حجت کے کسی, یعنی ہم میں سے کسی کے بھی خلاف اس کو بطور حجت کے استعمال نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کا عاشق بنائے, قرآن کا عالم بنائے, قرآن کا عامل بنائے اور قرآن کا ناشر بنائے. قرآن سے عشق کرنے والوں میں ہمیں ہمارے تمام اہل خانہ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.